इधर वेस्टर्न कहाँ से शुरू करना है? बावन या 53?
बावन
बावन।
तिलावत कहाँ तक हो चुकी है?
59 तक।
पूरे रुकू तक देखा। आज की तिलावत के बाद शुरू करते हैं, फिर अगला पढ़ लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. اس سے پہلی آیت میں ذکر گزرا تھا کہ ہم پہ کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں آ سکتی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ نہ رکھی ہو، بس جو بھی تقدیر میں لکھی جائے گی وہی آئے گی، اس کے سوا کچھ نہیں آئے گی. اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی مصیبتیں ٹوٹنی ہیں. اگلی آیت اس شک کا ازالہ کر رہی ہے جو اب بڑی ہے. میں نے یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی مقدر میں لکھا گیا ہے ہر حال میں مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا. کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں آئے گی جو ان کے لیے عملاً نقصان دہ ثابت ہو، وقتی طور پر ہو بھی تو انجام کار اسی میں ان کی بھلائی ہے. اس کے برعکس مسلمان جو ان سے توقع رکھتے، ان کے متعلق جانتے ہیں کہ ان سے ہونے والا ہے، وہ بالکل الٹ چیز ہے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، انہیں کہ تم بتاؤ کہ تم ہمارے متعلق ان دو اچھی باتوں میں سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ جو تمہاری انتہائی بد توقعات ہیں ان دونوں کو حسنین فرمایا گیا ہے. ہمارے حق میں وہ بہت ہی اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا، اور ہم تمہارے متعلق یہ توقع رکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ان یصیبکم اللہ، کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے، من عندہ خواہ اپنی طرف سے براہ راست، او بأيدينا یا ہمارے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچائے. بس تربصوا، تم انتظار کرو. انا معاکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعاً او کرہاً لن یتقبل منکم، تو ان سے کہہ دے کہ خواہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو یا مجبور ہو کر خرچ کرو، تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً ایک بد کردار قوم ہو. فسوق میں ہر قسم کی شریعت سے بغاوت اور وہ بدعمالیاں جو شریعت کے نظریے بدعمالیاں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. تو جہاں جہاں بھی فاسق کا لفظ آتا ہے اس میں یہ سارے معنی شامل ہیں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور کیا بات ہے، کس چیز نے ان کو روکا؟ ان تقبل منهم نفقاتهم، منعهم سے مراد یہ ہے ان کے بارے میں کیا بات حائل ہو گئی، کس چیز نے ان کو ان کی قربانیوں کا نتیجہ حاصل کرنے سے محروم کر دیا. منع ہوں کا مطلب کوئی کس کون سی چیز ایسی حائل ہوئی جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کی قربانی مالی قربانیاں قبول نہ کی جائیں. الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے کسی چیز نے یہ نتیجہ پیدا نہیں کیا، یعنی ان کو اپنی مالی قربانیوں کے فائدے سے محروم نہیں کیا. इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाह, सवाय इसके कि उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, और बिरसूल ही और उसके रसूल का, वला यातून सलाता और नमाज पढ़ने नहीं आते या नमाज नहीं पढ़ते, इल्ला वहुम कुसाला मगर इस हालत में कि वो बहुत सुस्ती दिखा रहे होते हैं, नमाज में कोई तवज्जो नहीं होती बल्कि गाफलाना हालत में नमाज पढ़ते हैं, वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारहून और खर्च नहीं करते मगर सख्त नापसंदीदगी के साथ, कराहत महसूस करते हुए। अब ये सवाल देख लीजिए, बहुत ही अहम आयत है इस पहलू से कि जिनको मतलब खुदा कुफर का फतवा लगा रहा है, कथित तौर पर कह रहा है ये मुर्तदीन हैं, इस्लाम का नाम लाए हैं, झूठ बोलते हैं, माली कुर्बानी पेश करेंगे भी तो कबूल नहीं की जाएगी, इसके बावजूद इनको नमाजें पढ़ने की इजाज़त है, मस्जिदों में आते हैं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में नमाजें पढ़ते हैं और आपकी इमामत में नमाजें पढ़ते हैं, और इनका ना कत्लेआम किया जा रहा है ना इनको मस्जिदों में आने से रोका जा रहा है। ये वो मसलक है जो आजकल के जो बुनियाद परस्त मौलवियों ने इख्तियार किया हुआ है, कोई दूर का भी इससे ताल्लुक नहीं है, इनका तो अल्लाह से इतना भी ताल्लुक नहीं कि इनको सच्ची ख्वाबें आ जाएं, और इनकी बिना फैसलों की कुल्लियतन अपने इल्म के ऊपर है। ये कहते हैं हम जानते हैं कि इन लोगों के दिलों में इस्लाम नहीं है, इसलिए हमें भी हक है, हमारी अदलिया को भी हक है, ये फैसला करके इनको हर किस्म की इबादतों से जबरन महरूम कर दिया जाए। ये दीन एक तरफ, और एक ये दीन जो कुरान करीम हमारे सामने रख रहा है कि अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि इनकी कुर्बानियां कबूल नहीं की जाएंगी, खा वो जबरन खर्च करें खा खुशी से भी करें, दोनों सूरत में इनके इनकी हमारी कुर्बानियों का फायदा इनको कोई नहीं पहुंचेगा। वजह यह है कि काफिर हैं, खुदा के काफिर हैं, रसूल के काफिर हैं, फिर भी नमाज पढ़ने आते हैं, और जब नमाज पढ़ने आते हैं तो दिल नमाज में नहीं होता और ज़ाहरी तौर पर गफलत की हालत में नमाज पढ़ जाते हैं, और खर्च करना पड़ता है तो दिल पर बहुत बोझ पड़ता है। ये निफाक इतना कतई साबित शुदा कि अल्लाह फतवा दे रहा है और उसके बावजूद ना इनकी गर्दनों पर तलवार चल रही है, ना इनको मसाजिद में आने से रोका जा रहा है, ना इन पर किसी किस्म की कोई शरी पाबंदी लगाई जा रही है कि कलमा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी, अपने आप को मुसलमान नहीं कहना। और तमाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़या नहीं कि किसी ने आपको अपने आप को मुसलमान कहा हो और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमान कहलाने की मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने से बाज रखा हो, हुक्म दे दिया हो कि तुम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। किसी एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कहलाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना रोका, ना लोगों को कहा कि इनको मुसलमान नहीं कहना, ना कोई सजा आयत की, जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने खुद बता दिया था कि पक्के काफिर हैं, इनके दिल में ईमान ने झांका तक नहीं, फिर भी मुसलमान कहलाने के हक से नहीं रोका गया। आजकल कौन सी शरीयत जारी है इस्लाम में, ये देखने वाली बात है। जिन मुसलमान ममालिक में इसके बरक्स शरीयत नाजिल हो रही है या जारी हो रही है, वो खुद दावादारा नबूवत हैं, असल में वो खातमियत के दुश्मन और मुनकिर हैं, क्योंकि कुरान की शरीयत के बरक्स एक और शरीयत जारी करते हैं और बड़ी बेधड़ल्ले के साथ बेधड़क होकर नए अहकाम जारी करते चले जा रहे हैं। इसलिए या वो खुद खुदा बने हुए हैं या पहली शरीयत के मनसूख करके दूसरी शरीयत के लाने वाले बन गए हैं। फरमाता है फला तो जिब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, उनके अम्वाल भी तुझे ताज्जुब पसंद ना आए या मरूब ना करें। यहां दरअसल मरूब के मानों में है फला तो जिब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, ان کے مال بھی کھلے کھلے ہیں، ان کے اموال پر بھی کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ان کی اولادیں بھی خوب اچھی طرح انہی شہروں میں انہی ملکوں میں آباد ہیں، ان سے کوئی باس پرس نہیں ہو رہی، کسی حق سے محروم نہیں کیا جا رہا. صرف اتنا فرمایا گیا ہے فلا توجب کا اموالہم، تمہارے دل میں ان کے اموال دیکھ کر، ان کی اولادیں دیکھ کر کسی قسم کی کشش پیدا نہ ہو، پسند نہ کرنے لگو ان کو. اگر دنیا میں اچھی حالت میں رہتے ہیں تو تب پسند آتے ہیں، اس کے بغیر کیسے پسند آ سکتے ہیں. تو توجب کا بتا رہا ہے کہ ایسے اچھے حال میں دنیا کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ مسلمان ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کم درجے کے حالات میں، مالی اور دوسرے حالات میں تنگی کی حالت میں بسر اوقات کرتے تھے. توجب کا مخاطب اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر پہلے میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ آپ کو مخاطب کر کے امت کے نسبتاً کمزور لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، ورنہ یہ تو ناممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے کسی درجہ بھی مروب ہو سکیں، کسی رنگ میں بھی مروب ہو سکیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، یرید اللہ لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے. مراد ہے اللہ صرف یہ چاہتا ہے، انما یرید سے مراد ہے صرف اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ ان کو عذاب دے اسی دنیا میں. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکل رہی ہوں، وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں اور خدا کے نزدیک وہ کفار میں شمار ہوں. اب یہ جو جانیں نکلنے کا منظر اور عذاب کا، اس ساری تصویر میں ان کی قتل و غارت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، تبھی موت کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا ہے کہ ان اموال کے باوجود وہ عذاب کی حالت میں رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی مصیبتیں ان پر ٹوٹتی رہیں گی جن کی وجہ سے ان کی زندگی وبال جان ہو جائے گی، اور تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ وہ اچھے ہیں لیکن ان کی دل کی حالت بہت بری ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اب وہ قسمیں کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یقیناً لیکن وہ بزدل قوم ہیں، ڈرنے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اب احمدی کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قسمیں بھی کھائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ تم ڈرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، اس لیے تم پر ہمارا فتویٰ جبر کا چلے گا، ہم تم سے زیادتی کریں گے. حالانکہ یہ بات جو یفرقون والی ہے احمدیوں کے حال پر لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر خوف سے انہوں نے کوئی مذہب بدلنا ہوتا تو انکار کر دیتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور احمدی عقائد سے پھر جاتے، اس لیے ان پر تو کسی صورت میں بھی خوف کا الزام عائد ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود وہ اس الزام کے تابع ان پر ظلم کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ جو کہتے ہیں اس میں خوف ہے. وہ کہتے ہیں کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ پڑھیں گے اور مسیح موت کا انکار نہیں کریں گے. یہ بات ڈرنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈرنے والا آدمی اس کے برعکس بات کہے گا. مثلا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کی جان بخشی ہوگی، اس لیے ڈر کے مارے کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسیح موت سے وابستہ رہتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے تو اس میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے جان اموال اولادوں کو خطرہ ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں. تو یفرقون کا الزام ان پر عائد ہو ہی نہیں سکتا، مگر جن پر عائد ہوتا ہے ان سے کیا سلوک ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب و شہادہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ ان کے دل میں کفری ہے اور وہ ڈر کے مارے اعلان کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے اعلانات سارے کر دیے گئے، ان کے جھوٹ کا جھوٹ کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کرنے کا یا بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. لو یجدون ملجاً او مغاراتن او مدخلاً لولوا الیہ وہم یجمعون. ان کو اگر کوئی پناہ گاہ مل جائے، ملجا او مغاراتن، یا کوئی غار سوراخ پہاڑوں میں جس طرح کھوئیں ہوتی ہیں وہ مل جائے، اور مدخلن یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ، لولو الیہ وہم یجمعون، وہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے، منہ پھیر کے اس طرف چلے جائیں گے اور وہ جھپٹتے ہوئے ایسا کریں گے. یعنی ڈر کے مارے ان کا حال یہ ہے کہ کوئی جگہ چھپ کر الگ بیٹھ کر امن کی جگہ میسر آئے تو وہ دوڑ کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ان لوگوں کی مزید تعریف یہ ہے، وہ منہم من یلمزو کا فی الصدقات، ایسے بھی ہیں ان میں سے جو تجھ پر صدقات کے بارے میں بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں. ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ ڈر کے مارے بھاگ کر چھپ کر رہنے والے، کچھ ایسے جو ایسے بے حیا اور جسارت والے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مالی بددیانتی کا الزام لگاتے تھے ان اموال سے متعلق جو غربا اور مسکینوں کے لیے تھے. فَإِنْ اُوتُوا مِنْهَا رَدُوا، اگر ان اموال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے تھے. وَإِنْ لَمْ يُوتَوْا، اور جب ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ، تو اس سے وہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے، بھڑک اٹھتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں دیا جا رہا، یہ ضرور آپ ہی کھا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اسی پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں تو اللہ ہی کی چاہت ہے، اللہ ہی کی طرف چاہت سے جھکنے والے ہیں، دنیا کے اموال کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اگر کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یا اگر ایمان والے ہوتے، سچا ایمان رکھتے، تو ان باتوں کی بجائے یہ باتیں کرتے. اچھا، یہاں سے اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء الفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إن كانوا مؤمنين. كيوں إن بات نہیں ہے، إن ہے صرف أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟
نہیں، مجھے سنائی دیا تھا کہ میں سے وہاں پڑھیں گے.
الم یعلم انه من یحادد اللہ ورسوله فان له نار جہنم خالدا فیها ذالک الخزی العظیم یعذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل لبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إنما الصدقات صدقات تو صرف فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے لیے جو ان پر کام کرتے ہیں، یعنی جو اس انتظام میں خدمت کر رہے ہیں جن کا کام ہے صدقات کو اکٹھا کرنا. والمؤلفت قلوبهم اور ان کے لیے جن کے دل تالیف کے محتاج ہیں، جو تالیف قلب کے دائرے میں داخل ہیں. فر رقاب اور وہ گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں صدقات. والغارمین اور چٹیوں کو دور کرنے کے لیے، یعنی کسی پر ایسے مالی چٹی پڑ جائے کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ جائے، اچانک بعض دفعہ حادثات کے نتیجے میں ایک شخص ایک بڑی رقم کا دیندار بن جاتا ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فی سبیل اللہ وابن السبیل. فی سبیل اللہ میں ایک تو یہ معنی ہے کہ اور اسی طرح کے متفرق کام جو اللہ کی خاطر کیے جاتے ہیں، یعنی پہلی جو اقسام بیان کر دی ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں جو بھی ضرورت پیش آ جائے اس پر ان کا خرچ جائز ہے. دوسرا معنی ہے جہاد کے تعلق میں، سبیل اللہ جہاد کا ذکر ملتا ہے، تو اگر جہاد کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر بھی یہ صدقات خرچ ہو سکتے ہیں. وابن السبیل اور مسافر کے لیے بھی، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ وہ اخراجات ہیں یا مصارف ہیں جن پر ان اموال کو خرچ کرنے کے لیے خدا نے یہ اس آیت میں تفصیل بیان فرما دی ہے، اور فرمایا ہے یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے مطابق ہی خرچ کیا جائے گا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن ہے کہ اس فریضہ سے ہٹ کر کسی اور مقصد پر ان اموال کو خرچ فرمائیں. لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ایک تو مالی الزامات جو لگتے تھے وہ بیان کر چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ بدیانتی کا الزام بھی لگایا کرتے تھے، اور اتنی جرت تھی کہ جانتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ مجال نہیں تھی کہ وہ الزام لگاتے. بزدل ہونے کے باوجود جب عملاً حملہ ہو رہا ہو غیر قوم کی طرف سے، اس وقت وہ چھپ کے کسی بل کسی سوراخ میں بھی جگہ مل جائے تو وہاں بھی جانے پر ہر وقت تیار بیٹھے. اور سوسائٹی میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اتنا امن کہ حد سے زیادہ بے حیائی اور جسارت کی باتوں پر بھی کوئی خوف محسوس نہیں کر رہا ہے. یہ آپس کا جو مقابلہ ہے دو حالتوں کا، کہ بزدل ہو کر اتنا جرأت مند جب تک کامل یقین نہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ثانی کے نتیجے میں کوئی سزا نہیں دیتے، اس وقت تک یہ ان سے یہ حالت رونما ہونی ناممکن تھی. اور اب دوسرا طریقہ اظہار ثانی کا یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، منہم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ یہ تو کان ہی کان ہے، جو کوئی بھی بات پہنچا دے ہر وقت ہم وقت سننے کے لیے تیار، اور چغلیاں سننے کا شوقین، یہ معنی ہے اصل میں. غائبانہ کسی کے خلاف باتیں کرو تو ہر وقت سننے کے لیے تیار، اور جو عمل ظاہر ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی کاروائی ہو اگر ہو تو یک طرفہ باتیں سن سن کر ہو رہی ہے. قل اذن خیر لکم، تو کہہ دے آن کان تو ہوں لیکن خیر کا کان ہوں، میں ہمیشہ اچھی باتیں سنتا ہوں اور اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہوں، بری باتیں سنانے کی نہ کسی کو ضرورت میرے پاس، نہ میں کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی بری بات کہہ دے. جب بھی کہی گئی تحقیق ہوئی، جب بھی بات پہنچی اذن کا مضمون وہاں صادق آتا ہی نہیں. ہر ایسے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح تحقیق فرمائی اور پھر فیصلہ کیا. ہاں اچھی باتیں اگر کوئی پہنچتی تھیں تو آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. یومن باللہ و یومن للمومنین، ایسا کان ہے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اچھی باتیں کہتا ہے. وہ یومن للمومنین، اور مومنوں پر جو سچے مومن ہیں خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، ان کو مان لیتا ہے ان باتوں کو. وہ رحمت، لیکن رحمت ہے، زحمت نہیں ہے کسی کے لیے. بس جن باتوں کو ماننا رحمت کے تقاضوں کے مطابق ہے وہی باتیں ہیں جو مانتا ہے. اور تم جو پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ یک طرفہ باتیں سن کر ہمارے خلاف اقدام کر لیتا ہے، بالکل جھوٹ ہے. رحمت للذین آمنوا منکم، ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، ہاں وہ لوگ جو اللہ کو، جو رسول اللہ کے رسول کو عذاب دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہے جو دردناک ہوگا، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو یہ اس نیت سے کہا تھا، اس نیت سے کہا تھا، غلط باتیں پہنچ رہی ہیں آپ کو، یک طرفہ پروپگنڈے ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو خام خواہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار ہے منافقوں کا، ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، واللہ ورسولہ احق یردوہ، سوسائٹی میں تمہارے سامنے قسمیں کھا کر اپنی بریت کا اعلان کرتے اور جہاں تک اللہ اور رسول کا تعلق ہے ان کو راضی نہیں کر رہا، حالانکہ زیادہ حق یہ بات تھی، زیادہ اس بات کے مستحق تھے اللہ اور اس کے رسول، ان یردو ہو ان کانوا مومنین، کہ وہ اسے راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ اب یہاں واللہ ورسولہ احق ہو ان یردو ہو، یہاں ایک ظاہر ایک ضمیر پھیری گئی ہے اللہ اور رسول کی طرف، کیوں جی دو ضمیر ہیں، یہی بات میں پہلے ثابت کر پایا ہوں، خطبے میں بھی میں نے بیان کی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے کی طرف قرآن کریم بسا اوقات ایک ضمیر پھیرتا ہے اور دونوں مراد ہوتے ہیں، اسی طرح کتاب اور رسول کی طرف بھی ایک ہی ضمیر پھیرتا ہے اور دونوں مراد ہوتے ہیں، یہ بھی اس طرز کلام میں سے ایک نشان، ایک مثال ہے، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے منشا میں ایک ادنا بھی فرق نہیں رہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اپنے اللہ کی رضا کا مجسمہ بن گئے، اس لیے ہما کہہ کر گویا دو الگ الگ مرضیاں ہیں، یہ احتمال دور کرنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے علاوہ رسول مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول جہاں تک تمہارے سامنے احکامات کا تعلق ہے، فی الحقیقت ایک ہی چیز کے دو، ایک ہی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دو نام ہیں، کیونکہ احکامات اللہ سے نازل ہوتے ہیں اور رسول بین ہی انہی کو تم تک پہنچاتا ہے، اپنی ذات سے کچھ بھی شامل نہیں کرتا، اس لیے اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے اس کی بات مانو کہہ دیا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے مگر اس کی، یعنی محمد رسول اللہ کی مانو تو ایک ہی بات ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہیے، یعنی اس محمد کو راضی کر لو تو اللہ اور رسول دونوں ہی راضی ہوں گے، یہ طرز کلام ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بیان ہی استدلال قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے، بس جہاں قرآن کا مزاج بیان ہو رہا ہو وہی ضمیر ایک ہی قرآن کی طرف بھی جاتی ہے اور رسول کی طرف بھی جاتی ہے۔ الم یعلمو، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جس نے بھی مخالفت کی یا لڑائی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے، فانا لہو نارا جہنم خالدا فیہا، وہ لازماً اپنے، انا لہو یقیناً اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدا فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہاں ہا کی ضمیر نار کی طرف گئی ہے، کیونکہ نارا جہنما مضاف مضاف علیہ ہو کر ایک بات بن گئی ہے، تو وہ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، علم یعلمو، کیا وہ نہیں جانتے، انہو کہ وہ شخص جو اللہ سے اور رسول سے دشمنی کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ، یہ ایک بہت بڑی رسوائی ہے. ایک نہیں چاہیے، الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. ترجمہ میں ایک جو لکھا ہوا یہ زائد ہے یہاں، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافقین اس خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے، کی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کو متنبہ کرے، آگاہ کرے ان باتوں سے جو ان کے دل میں ہیں. یہاں میں نے کہا ہے یحذر المنافقون، منافق اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس خوف کا اظہار کرتے ہیں. یہ ترجمہ اس لیے کہ جو بعد میں اس آیت کا ٹکڑا ابھی پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ڈرتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے. یحذر المنافقون کا مطلب ہے ڈرتے ہیں منافق اس بات سے. اگر وہ ڈرتے ہوں تو ان کی تو ڈر کے مارے جان ہی نکلی رہے ہمیشہ کہ اللہ اور رسول کے ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہیں. قل استہزئوا، ڈرنے والوں کو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ مذاق کرتے رہو، وہ اظہار کرتے تھے اور عوام الناس کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اوہو ہم تو بڑے ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو ہمارے متعلق بھی کوئی آیت نازل ہو جائے، ہمارے بھائی جس طرح پکڑے گئے ہیں. تو یہ وہی تھے منافقین، ایک ہی چیز تھی اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، رسول کو کہیں یہ نہ بتا دے ہمارے متعلق آیتیں نازل نہ ہو جائیں. قل استہزئوا، ان سے کہہ دے کہ تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس کا تمہیں خوف ہے اسے تو خدا نے ظاہر کرنا ہی کرنا ہے. جس بارے میں تم خوف بناتے ہو واقعتاً وہ ظاہر ہوگا، اس میں تمہارے مذاق سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. خوف کا اظہار تم مذاقن کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور اس کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ آئندہ ان کو ننگا کرنے کے مختلف مواقع پیدا ہونے والے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، صاف پتہ چل رہا ہے کہ خوف چھپاتے نہیں تھے، ظاہر کرتے تھے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں پہنچتی تھیں تو ان معنوں میں عذر نہیں تھے کہ بات سنی اور قبول کر لی، بلاتے تھے اور پوچھتے تھے. یہ وہی عذر والا مضمون ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب کسی کے خلاف باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھیں تو ہمیشہ تحقیق فرمایا کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر جب تو بلا کے ان سے پوچھے گا یا اگر تو ان سے بلا کے پوچھے تو ضرور یہ کہیں گے انما كنا نخوض و نلعب، کہ ہم تو یوں ہی گپ شپ اڑاتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے، باتیں کر رہے تھے ذرا لطف کی کہ او ہو ہو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی پکڑے جائیں. اس قسم کی باتیں ہم مذاق میں ذرا دل بہلانے کے لیے کر رہے تھے. قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہہ دو کہ دل بہلانے کے لیے تم نے مذاق کا نشانہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کو بنا رکھا تھا. یہ ایسی بات ہے جیسے کہتے ہیں بازی بازی با ریش بابا ہم بازی، کہ کھیلو کھیلو بچے پر بابا کی داڑھی سے بھی کھیلو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بدبخت ہو، تم کہتے ہو ہم کھیل کود کر رہے تھے، اللہ سے، اس کی باتوں سے، اس کی رسول سے بھی تم کھیل کود کر رہے تھے. یہ تو ناقابل برداشت چیز ہے اور قابل سزا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، یہ قطعی بات ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد انکار کر چکے ہو. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی، کسی کو علم ہے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایمان لانے کے بعد انکار کر دے، یہ سارے بدوقت ان کی باتیں کھولنے کے بعد اب یہ فتویٰ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. قد کفر تم, یقیناً تم انکار کر بیٹھے ہو, بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد, ان ناف ان طائفت منکم نعذب طائفتم بانہم کانوا مجرمین, اگر ان ناف خواہ ہم, دو صورتیں ہیں, ان ناف ان طائفت منکم, چاہیں تو ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں, اس سے عفو کا سلوک کریں. نعذب طائفتم بانہم کانوا مجرمین, اور چاہیں تو دوسرے کسی اور گروہ کو, تم ہی میں سے ایک گروہ کو عذاب دیں, بانہم کانوا مجرمین, کیونکہ وہ یقیناً مجرم لوگ ہیں. بس ان کا لفظ اختیار کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے, ہماری مرضی ہے, تمہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں, معاف بھی کر سکتے ہیں, عذاب بھی دے سکتے ہیں, لیکن کون عذاب دے گا؟ اللہ عذاب دے گا. المنافقون والمنافقات, اس تشریح کے بعد باقی آیتیں اس مومن کو مزید کھولتی ہیں. المنافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں, منافقون مرد منافق, منافقات عورتیں منافق, بعضهم من بعض, ایک دوسرے میں سے ہی ہیں, ان کے آپس میں تعلقات ہیں, ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, ان کی پہچان یہ ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کی ترغیب دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں, یعنی اچھے کاموں سے رکے رہتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یقیناً منافق ہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں. اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قتل عام. فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں, اسی طرح دوسرے کفار جو کھلا انکار کرنے والے ہیں, آگ جہنم کی آگ میں ہوں گے, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یا لمبے عرصے تک اس میں رہیں گے. ہے حسبہم, یہ ان کے لیے بہت کافی ہوگی. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو آ کر ٹھہر جانے والا ہے, یعنی پھر وہ چھوڑ کر جانے والا نہیں. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا, ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, کانوا اشد منکم قوۃ, وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ سخت تھے. واکثر اموالا واولادا, اور مال اور اولاد میں بھی تم سے بہت زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم, بس انہوں نے اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم, تم بھی اپنے حصے کے مطابق تم نے بھی فائدہ اٹھایا. کما استمتع الذین من قبلکم, جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے. بخلاقهم, ان کے اپنے حصے کے مطابق. وخود تم کلدی خادو, تم بھی اسی طرح لغو باتوں میں منہمک رہے جیسے وہ لغو باتوں میں منہمک رہا کرتے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. الم یاتہم نبؤ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود, یہ جو سوال تھا کہ پہلے کون لوگ تھے، اس کو بجائے اس کے کہ مفسرین خود سوچیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کے متبعین مراد ہیں یا وہ مراد ہیں وہ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ خود کھول رہا ہے، علم یاتہم نبا الذین من قبلہم، کیا ان تک ان سے ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو ان سے پہلے گزر گئے؟ قوم نوح و عاد و ثمود، نوح کی قوم کی اور عاد کی اور ثمود کی، وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم کی، و اصحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں کی، والمتفقات اور بستیوں کی جو تہبالہ کر دی گئیں، ان بستیوں کے رہنے والوں کی جو تہبالہ کر دی گئی. کیا محاورہ ہے تہبالہ؟ اونچ نیچی ہی ہوتا ہے تہبالہ. اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشان لے کر آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانو انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. اب جو مثالیں گزری ہیں کن لوگوں کے متعلق ہیں؟ اولین طور پر منافقوں کے لیے کہ خدا ان کو کیسے عذاب دے گا، اور دوسرا سب کفار کو بیچ میں شامل کر لیا. فرمایا تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے کیا ہوگا تو ان قوموں کے حالات کا مطالعہ کرو جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں. حضرت نوح کی قوم، اس میں سے کتنے لوگوں کو حضرت نوح نے قتل کیا تھا خود؟ وہ عاد و ثمود، اور عاد اور ثمود ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ایسی قوم ایک بھی نہیں جن کو انبیاء نے قتل کیا ہو مرتد کہہ کر یا کافر کہہ کر، الٹا وہ قتل کیا کرتے تھے ان کے ماننے والوں کو مرتد کہہ کر اور کافر کہہ کر. وہ قوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم سے بھی کوئی ایسا نہیں جسے اس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہو. وہ اصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والوں کا حال بھی دیکھو جہاں حضرت شعیب آئے تھے. والمتفقات، اور ان بستیوں کا حال دیکھ لو جنہیں خدا نے تہبالہ کر دیا تھا، وہ الٹا پلٹا دی گئیں. ان میں سے ایک بھی وہ نہیں ہے جس کو کفر کی سزا موت یا مرتد کی سزا قتل کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو. اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشان لے کے آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. جس طرح بتایا گیا کہ منافقون اور منافقات ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، فرمایا یہی حال مومنوں کا ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو کہ کس قسم کا آدمی ہے تو اس کی مجلس سے پہچانو. جو منافق لوگ ہیں ان کا اپنا ہی ٹولہ ہوا کرتا ہے، وہ اکٹھے ایک ہی جیسے ہوٹلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ہی جیسے مکانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، صاف پہچانے جاتے ہیں، وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی پہچاننے میں دقت پیش نہیں آنی چاہیے. اور مومنوں کا تعلق آپس میں ہوتا ہے، وہ ان کی سوسائٹی بالکل ممتاز اور متعین ہو کر الگ ہو جاتی ہے دوسروں سے. یامرون بالمعروف، دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں، جبکہ منافقوں کی تعریف یہ تھی کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ٹولہ ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ بری باتوں کی تلقین کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور یہ بری باتوں سے روکتے ہیں مومن لوگ. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یہاں نماز کو قائم کرنے میں ان سب باتوں کی نفی ہے جو پہلے منافقون کے متعلق بیان ہو گئیں کہ کسالہ غفلت کی حالت میں چٹی کے طور پر نماز پڑھتے اور چٹی کے طور پر پیسے ادا کچھ رقم دے دیتے ہیں چندوں میں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کھڑا کرنے کے حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے اس طرح قائم کرتے ہیں، وہ یوتون زکاتا، اور زکات بھی ادا کرتے ہیں، وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اور ہمیشہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر کاربند رہتے ہیں، پابندی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ضرور اللہ تعالیٰ جن پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، یقین اللہ تعالیٰ غالب اور بزرگی والا ہے، حکیم بہت ہی حکمت والا ہے. سیرحمہم اللہ کا جو ترجمہ سا سے کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا آئندہ قریب کے زمانے میں، مگر ضرور کے معنی بھی سامنے شامل ہیں. تو میں نے یہاں ضرور کے معنی کیے ہیں، اللہ ان پر ضرور رحم فرمائے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. کیوں جی، ہو گیا رکو؟ نہیں ابھی ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں کا یا ایسے باغات کا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ومساکن طیبتن، اور بہت ہی پاکیزہ ان کی رہائش کی جگہیں ہوں گی، فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں نصیب ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اب ایک دو باتیں جو پیچھے رہ گئی تھی کرنے والی، وہ اب کر لیتے ہیں، چند منٹ ہیں ابھی، یہاں سے کل انشاءاللہ نئی تلاوت. ٹھیک ہے، ایک تو میں نے مواطن کے متعلق پوچھا تھا، میں کہا مواطن سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف قبائل کے جو علاقے تھے ان کو موطن کہا گیا ہو، اور بہت سے ایسے موطن جن پر پہلے اسلام کو غلبہ نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبے کی خوشخبری دی گئی ہو. دوسرا، میدان جنگ کے لیے بھی موطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے ان سے مجید عامر صاحب سے کہا تھا کہ پتہ کریں کہ قرآنی استعمال کی وجہ سے ڈکشنریوں میں یہ موطن کا معنی راہ پا گیا ہے، یا اس سے پہلے عرب محاورے میں، عرب شعراء کے کلام میں بھی موطن کا لفظ میدان جنگ کے لیے ملتا ہے. تو انہوں نے تلاش کر کے اس کو نکالا ہے، کس ڈکشنری کے حوالے سے میں بھی بتاتا ہوں، لسان العرب. لسان العرب میں یہ مثال دی گئی ہے ایک پرانے شاعر کی جو سبا ملاقات کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ سات قصیدے جو عربوں کے چوٹی کے شعراء کے خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے، وہاں لٹکے رہتے تھے ان کے اعزاز کی خاطر. یہ اہل کلام شعراء ہیں جو زبان میں سند ہیں، اپنے اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ان میں ایک یہ شاعر بھی تھا، طرفہ بن العبد اس کا نام تھا. یہ کہتا ہے، علی موطن یخش الفتا عندہ الردا، متا تاترک فیہ الفرائس ترعدی. یعنی ایسے میدان جنگ میں، یخش الفتا عندہ الردا، جہاں انسان ایک جوان ہلاکت دیکھ رہا ہو اپنی، اس کے وہاں اس کو ہلاکت دکھائی دے رہی ہو، متا تاترے کو فیہ الفرائس و ترعدی، جہاں اعصاب پر لرزہ طاری ہو جائے اور وہ خوف سے کانپ رہے ہوں، یعنی پٹھے ٹکراتے ہوں، تاترے کو ایک دوسرے سے بج رہے ہوں ساتھ، دانت اور پٹھے سب چیزیں. ایسے موقع پر وہ اپنی تعریف میں کہتا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے. تو یہاں موطن بمانا میدان جنگ ہے، اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے ان وطنوں میں جہاں ہم نے لڑائی کو پہنچے اور ان کو پھر زیر پا کیا، وہاں یہ حال ہوا کرتا تھا. تو دونوں صورتوں میں موطن کا لفظ بہرحال مستقل معنی یہی رکھ وہی رکھتا ہے جو ڈکشنری دے رہی ہے کہ ایسی جگہ جو وطن ہو، جائے قرار ہو، جائے قیام ہو، ہر ایسے مقام کے لیے جہاں انسان نے مسکن بنا لیا ہو اسے موطن کہتے ہیں. تو بعض کا خیال ہے اس لیے بھی موطن لفظ استعمال ہو جاتا ہے جنگ پر کہ وہاں لوگ جا کر پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو رہتے ہیں، جو مر گئے ان کا گویا مسکن مدفن وہی ہو گیا. تو بہرحال دونوں پہلوؤں سے یہ بات ممکن ہے، اور جو اشارہ میں نے کیا تھا میں بھی سمجھتا ہوں وہ اشارہ بھی اس میں مضمر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے اوطان پر قبضہ عطا فرمایا اس لیے کہ اس کی خاطر تم نے اپنا وطن چھوڑا تھا. اپنا وطن مکہ تھا، اس وقت مکے کو چھوڑ کر خدا کی خاطر اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوطان تمہیں عطا کر دیے جنہوں نے مل کر یہ سازش کی تھی، ایک دوسرے کی حمایت کی تھی کہ تمہیں بے وطن کریں، ان کے وطن کو بھی خدا نے تمہارے وطن بنا دیا. یہ معنی بھی ڈکشنری کے روح سے اور موقع اور محل کے مناسبت سے بالکل درست ہے. اب وقت شاید ختم ہو گیا، کیوں جی؟ ابھی ہے وقت، ٹھیک ہے. اگلا پہلو، مومن کو دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے کہ بس اب گیا وقت ہے، لیکن یہ اشارے اچھے بتاتا ہے بتاتے ہیں. ہاں، ایک سوال یہ اٹھا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کی ضمن میں کہ کون تھا وہ شخص، تو اس کے متعلق میں نے کہا تھا سراقہ بن مالک ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سراقہ بن مالک کے جو ایمان لانے کے حالات ہیں وہ اس واقعے سے متصادم ہیں. اس کی بجائے ایک اور شخص کے کیا نام تھا اس کا، عرفہ عمیر، عمیر بن وہاب، اس کی روایتیں میں نے بتائی تھی کہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہی تھا. حافظ مظفر صاحب نے جو روایت بھیجی ہے وہ اس کی تائید میں ہے، مگر ایک اور نقشہ کھینچ رہی ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ تھا تو وہی، مگر شیطان اس کے بھیس میں آیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ شیطان کو سارے عرب میں وہی ملا تھا بھیس بدلنے کے لیے، اور دراصل جو دھوکا ہوا تھا لوگوں کو کہ وہ نہ ہو، اس دھوکے کا ازالہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا کہ جب یہ لوگ واپس مکے پہنچے ہیں تو ان کا کیا نام ہے، ان کا مالک اور سراقہ، سراقہ بن مالک اپنے قبیلے میں موجود تھے، ان تک جب خبریں پہنچی تو انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں شامل ہی نہیں ہوا، میں تو ساتھ ہی نہیں گیا تھا. تو اس پر مفسرین نے کہا دیکھا وہ ضرور شیطان تھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم نے غلطی سے سراقہ سمجھ لیا، بلکہ کہا صاف پتہ چل رہا ہے کہ شیطان بھیس بدل کے آیا تھا. لیکن شیطان ایسی باتیں نہیں کر سکتا، پھر اگر بھیس بدل کے آیا تھا تو کہتا او ہو ہو مجھے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، میں تو توبہ کرتا ہوں، میں تو ایمان لاتا ہوں. کیا شیطان ایسی باتیں کرتا ہے؟ اس لیے ان کی تفسیریں خود ان کے واقعات کو نہ صحیح ان کے نتائج کو جھٹلا رہی ہیں، اور واقعات کو اس حد تک صرف جھٹلاتی ہیں کہ سراقہ وہ نہیں تھا وہاں، جب یہ واپس گئے ہیں تو سراقہ اپنی قوم میں تھا، اس نے احتجاج کیا کہ تم مجھے بدنام کر رہے ہو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو چلے ہی نہیں تھا یہاں سے. دوسرا اور کون سے بات وعدہ کیا ہوا تھا، بنو سخیف، بنو سخیف کے متعلق، مدینہ آمد کے متعلق میں نے جو روایت بیان کی تھی اس میں ایک حصہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ تو مشرق ہیں، ان کو آپ نے مسجد میں کیوں جگہ دی؟ آپ نے فرمایا اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. اس روایت کے متعلق ایک یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ روایت صرف اس میں ہے، وہ جو احکام القرآن للجساس ہیں صرف اس میں ہے، باقی جگہ نہیں ہے. حالانکہ دوسری مستند کتابیں ہیں ان کو بھی چاہیے تھے روایت دیتی. تو یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل کھوکھلا ہے, کیونکہ جہاں تک مسجد نبوی میں ان کو جگہ دینے کا تعلق ہے, بنیادی بات یہ ہے, مشرک تھے, مسجد میں جگہ دی گئی. اس کے اوپر تو بہت ہی کتب گواہ بنی ہیں. علامہ شوقانی بھی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ کی کتب میں سیرت ابن ہشام میں بھی درج ہے. الکامل فی التواریخ لابن الاسیر میں بھی یہی روایت ہے. تاریخ الطبری میں بھی ہے. زاد المعاد ابن القیم الجوزی میں بھی یہی بات درج ہے کہ خیمے انہوں نے ضرور وہاں نصب کیے تھے, ٹھہرائے گئے تھے مسجد نبوی میں. بس اس سے کیا بحث ہے کہ کسی نے اعتراض کیا یا نہ کیا, ہمارا موقف بہرحال ثابت ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ نجس ہیں, یہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں, اس آیت کے باوجود فتح مکہ کے بعد آپ نے مشرک قبیلوں کو ان کے شرک کی حالت میں مسجد نبوی میں جگہ عطا فرمائی, جو تقدس کے لحاظ سے اگر نمبر لگانا ہی ہے تو خانہ کعبہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے. پھر اس پہلو سے وہ استنباط غلط ہے کہ مشرک بدنی لحاظ سے وہاں قریب بھی نہیں آ سکتا. وہی استنباط درست ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے مشرکانہ عادات کے ساتھ شرک پر عمل کرتے ہوئے اب یہ خانہ کعبہ کے قریب تک نہ پھٹکیں. شرک کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے دیش نکالا مل چکا ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بغیر شرک مشرکان رسومات کے آنا چاہیں تو اس میں کوئی روک نہیں ہے. یہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے, اس کی تائید میں یہ حدیث بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, پورا ہو گیا وقت. یہ کون, مومن تو نہیں, یہ کوئی اور ہے. تم کون ہو؟ اچھا, تمہیں تھوڑی بہت ایک مٹھی کی رات جو تھی وہ آئی تھی, وہ دو مٹھیاں بند کیا کرتا ہے جب وہ ختم ہو جائے. ہاں ابھی ہو گیا, مومن آ گیا جی. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ.